لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسماعيل بن أبي عيسى قال حدثني بن أبي الزناد عن مسلم عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أفضي بقلوبه ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق مثل ذلك فقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وما دخل لنا في مدنا مصائب. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب و سوال عبد الرزق کا من اللہ عز و جل لقوله ارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کی دعا کرنا. اس لیے تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے ارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ باری تعالیٰ تو ہمیں روزی دے تو بہترین روزی دینے والا ہے. تو گویا روزی کا سوال کرنا، روزی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی وہ ایک سنت طریقہ ہے. سنت سمجھ کر کے کریں گے تو اس میں روزی تو ہے اپنی جگہ پر، ثواب بھی ملے گا دعا کر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے انہوں سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما ہونے کی حالت میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یمن کی طرف نگاہ کی اور یمن کی طرف دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اپنی بے قلو بھی، اے اللہ یمن والوں کے دلوں کو متوجہ فرما دے، یعنی ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ فرما دے تاکہ وہ ایمان اور اسلام کو قبول کر دیں. اور نظر الحمل عراق فقال مثل ذلك، اسی طریقے سے عراق کی طرف آپ نے چہرہ کیا دیکھا اور آپ نے ان کے لیے بھی اسی طرح دعا کی کہ اللہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف ایمان کی طرف مائل کر دے. اور نظر اللہ وکل نے وہ فوکن مسلے ڈالے، بلکہ اور دوسرے دنیا کے اور جو کنارے تھے حصے اور سمتوں کی طرف آپ نے نظر کر کے اسی طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سمت کے رہنے والوں کے دلوں کو ایمان اور اسلام کی طرف مائل کر دے. اس کے بعد آپ سلاس نے دعا کی اللہم ارزقنا من تراث الارض، اللہ زمین کی وراثت سے ہمیں روزی عطا فرما. زمین کی وراثت، کیونکہ یہ زمین اور کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمائی ہے وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں تو رہتی نہیں، جو جاتا ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے، اسی لیے اس کو میراث سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا بعد میں آنے والا اس کا وارث بنا، پہلے جس کے ہاتھ میں تھا اس سے نکل کر اب اس کے ہاتھ میں آئی. تو مراد اس سے زمین کے خزانے، زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ، کہ اللہ یہ نعمتیں زمین کی جو ہے جو تم نے اگلی قوموں کو، اگلی امتوں کو، اگلے لوگوں کو دی تھی، اب ہمیں بھی وہ عطا فرما اور ہمارے مجھ اور سا میں برکت دے. سا یہ پیمانہ ہے جس سے غلہ ناپا جاتا تھا، جو تقریباً 3.5 کلو کے وزن کے برابر ہوتا ہے، ناپنے کا آلہ ہے، وزن کا نہیں. اور مد یہ 4 سا کا چوتھا ہی حصہ ہوتا ہے ایک مد. تو ہمارے مد میں اور سا میں برکت دے، इसका मतलब यह है कि जो चीजें इस नींद और साह के जरिए से नापी जाती हैं, उस जमाने में आम तौर पर गल्ले जो हुआ करते थे उनको तोलने का दस्तूर नहीं था, बल्कि नापने का। गेहूं, जौ, चावल और इसी चीजें जितनी भी खाने पीने की गल्ले की खबील की हुआ करती थी, उसको वो लोग वजन नहीं करते थे बल्कि नापा करते थे, यानी वो जो नापने का ये आता है पैमाना, उसमें बरकत, पैमाने में बरकत की दुआ करके उस पैमाने के जरिए से जो चीजें नापी जाती हैं यानी गल्ला, उसमें बरकत की दुआ की गई। तो बहरहाल यहां तो ये रिवायत इसलिए लाए कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से रोजी का सवाल किया। मालूम हुआ रोजी मांगना ये भी सुन्नत है, और इस नियत से अगर मांगेगा तो हम खुरमा व हम सवाब, सवाब भी है और फायदा भी है। बाबू जुल में जुर्मात हो, कोई आदमी किसी की हक तलफी करे, किसी के साथ ज्यादती और जुल्म करे, तो ये जुल्म कयामत के रोज तारीकियों की शक्ल इख्तियार करेगा, अंधेरियों। ये बड़ी खतरनाक चीज है। हदसना बिशेर काला हदसना अब्दुल्लाह काला हदसना दाऊद इब्न कैस काला हदसना उबैदुल्लाह इब्न मुक्सर काला सनी तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु यकूल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، یعنی کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے، دونوں ظلم کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیریوں کی شکل اختیار کرے گا، یعنی جس آدمی نے دنیا میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کی حق تلفی کی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کل کو قیامت میں اس کے لیے اندھیریاں ہوگی، یعنی راستہ اس کو سوجے گا اور یہی چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہو۔ وَاتَّقُوا الشَّوْحَ فَإِنَّ الشَّوْحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ اور حرص کے ساتھ ملا ہوا بخل، شوق بخل کو کہتے ہیں، اور وہ بخل جس میں لالچ کی ملاوٹ ہو، یعنی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بخیل ہے اور اپنی چیزوں کو یا جس کا اپنا حق نہیں ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو کیفیت لوگوں کے مزاج میں ہوتی ہے اس کو شوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہا اس سے بچو، اس طرح کی جو کیفیت قلب میں ہوتی ہے یہ قلب گویا روحانی بیماری ہے، رزیلہ ہے۔ یہ شوہ جو ہے یعنی لالچ کے ساتھ ملا ہوا بخل، اس نے اہلک من کان قبلکم، تو ان سے اگلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کیسے؟ حمالوا علی ان سفکوا دماءہم، یا ان لوگوں کو اس بیماری نے جو ہے اس رزیلے نے مامادہ کیا اس بات پر کہ آپس میں دوسروں کا خون بہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جو چیز اپنا حق نہیں ہے وہ لینے کے لیے آدمی جب آگے بڑھے گا تو سامنے والا دے گا نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑائی کی نوبت آئے گی، خون بہے گا، دوسرے کا حق ہے اس کو دینے میں بخل کرے گا، نہیں ادا کرے گا، تو وہاں بھی یہی صرف ٹکراؤ کی پیش آئے گی۔ اسی لیے اسی رزیلے کے نتیجے میں، اس بیماری کی وجہ سے، اس قلبی بیماری اور روحانی بیماری نے ان لوگوں کو آپس میں خون بہانے پر آمادہ کیا، اور اس بات پر آمادہ کیا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کریں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس رزیلے کے نتیجے میں، بھائی ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہونا، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچانا ہے، یہ سب اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا منتدر بن محمد بن منتدر عن ابیہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی مسخ وقذف وخسف ویبدا باہل المدار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر آخری زمانے میں تین چیزیں ہوگی، مسخون یعنی چہرے بدل دیے جائیں گے، شکل و صورت بدل جائے گی، یعنی عذاب کے طور پر انسانی چہرہ بدل کر کے کسی جانور کا چہرہ، بندر کا، سور کا، یا اور کسی طرح چہرے کی حیثیت بدل دی جائے، مقصف اور آسمان سے پتھر برسائے جائیں، مقصف اور زمین میں بسائے جائیں گے لوگ، یہ عذاب ہوگا. اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگی یا ابھی امتوں پر جس طرح آسمان سے عذاب آیا یا زمین کی طرف سے عذاب کی جو شکلیں ہوئی اس کی آپ کی امت کو حفاظت کی جائے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابھی امتوں پر اس طرح کے عذاب جو آتے تھے وہ اس انداز سے آتے تھے کہ پوری پوری امت ہلاک کر دی جاتی، تو آپ کی دعا کی برکت سے اس امت پر ایسی تو کوئی شکل کا عذاب آئے گا نہیں کہ پوری امت ہلاک کر دی جائے، کہ بھائی آسمان سے جو ہے پتھر، جیسے قوم لوط پر پتھر برسائے گئے اور پوری قوم جو ہے اس کو الٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا، قوم لوط کے اوپر بارش کا پانی برسایا گیا اور ڈبو کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، بعض قوموں پر آگ برسائی گئی اور وہ ہلاک کر دیے گئے، پوری پوری قوم. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ پوری قوم تو ہلاک نہیں ہوگی، ایسا تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر کہیں کہیں ایسی شکلیں ہوگی دنیا کے مختلف حصوں میں، علاقوں میں، کہیں کہیں کسی علاقے میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے یا ان کے جو ہے ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی، یا زمین میں ان کو پھنسا دیا گیا، ایسا جزوی طور پر ہوگا. اب یہ کس میں ہوگا؟ بس یہ اسی لیے لائے ہیں ویوب جو اہل المظالم، جو لوگ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، ان سے اس کی ابتدا ہوگی. جو اس طرح کی مصیبتوں اور عذاب میں جو لوگ مبتلا کیے جائیں گے وہ اس نو کے ہوں، ان کو ان پر یہ حالت یہ آئیں گی، مصیبت آئیں گی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ماشور قال اخبرني عبد الله بن دينار يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه. یہ حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت لائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے روز اندھیریوں کی شکل میں ظاہر ہوگا. جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس گناہ کو اس کے مناسب شکل عطا فرمائیں گے. تو ظلم یعنی لوگوں کے حقوق مارنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ جو گناہ اس سے صادر ہوا ہے قیامت کے روز اس کو اندھیریوں کی شکل دی جائے گی اور یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. حدثنا مسدد بن اسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي ان قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار فيتقاسون مظالم بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهزموا اذن لهم بدخول الجنه فوالذي نفس محمد بيده لا احدهم بمنزله ادل منه في الدنيا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے جب جہنم سے نجات پا جائیں گے، یعنی جو پل صراط ہے اس کو پار کر جائیں گے تو گویا جہنم سے نجات مل گئی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو جہنم اور جنت کے درمیان، پل صراط تو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا اور جس کا جہنم میں جانا مقدر ہے وہ کٹ کے اسی میں گر جائے گا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے نجات پانا مقدر فرمایا ہے وہ اس کو پار کر جائے گا. پار کرنے والے بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے، بعض اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح پار کر رہے ہیں، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض جیسے دوڑتے ہیں، بعض پیدل، بعض گرتے پڑتے بہرحال جو ہے پار کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کے گر جائیں گے اندر، ان کا جہنم میں جانا مقدر ہے. اس کے بعد فوراً جنت نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بیچ میں ایک اور پل آئے گا، اس کو پار کرنا پڑے گا. پل جیسی شکل ہوگی جیسے یہ اسٹیشنوں پر پل ہوتے ہیں نا اسنو کے، ایسی بعض روایتوں سے انداز یہ ہوتا ہے کہ اسی انداز کے ہوں گے. اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ دل ہی کے اندر اس کو یہ کیا ہے. تو وہ بھی صبح سن طرف میں نے جنتی بننا, دریا میں پل ہے اس پر پھر ایمان والوں کو روک دیا جائے گا. جنت میں تو اب جانا طے ہو گیا لیکن اس پل پر ان کو روک دیں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں بنایا گیا ہے. وہاں فیتقاسون مزار مبین فی الدنیا, دنیا میں ان ایمان والوں میں آپس میں جو آپس کی حق تلفیاں ہوئی تھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. جب تک کہ وہ بدلہ نہیں دلوایا جائے گا وہاں تک وہ جنت میں جا جنت کے روک دیے جائیں گے. اعتقاف برابر کا بدلہ دیں گے. چنانچہ کسی پر اگر جو ہے بدگمانی تک کی ہے تو روایتوں میں آتا ہے اسی پل پر اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تمہیں اپنے پلانے بھائی کے متعلق بدگمانی کی تھی, کیا جنگ کی تیرے پاس, کس بنیاد پر تمہیں بدگمانی کی تھی. بہرحال آپس میں یہ حقوق ادا کروائے جائیں گے, معافی تلافی ہو جائے گی, سب معاملہ صاف ہو جائے گا. حتی اذا نکو وحد بالکل بات صاف کر دیے جائیں گے اور ایک دم بالکل مہذب بنائے جائیں گے. تو جنرل اب وہ دل میں کسی کے متعلق کوئی میل نہیں ہے, کسی کا کسی کے اوپر کوئی مطالبہ اور حق باقی نہیں رہا, صاف معاملہ صاف ہو گیا. اب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ہے, اس سے پہلے نہیں. اب جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد ان کے لیے جنت میں جو مکان تجویز کیا گیا ہے وہاں پہنچانے کے لیے کوئی رہبر یا کوئی جو ہے گائیڈ نہیں آئے گا, بلکہ وہ آدمی خود ہی پہنچ جائے گا. اسی کو کہتے ہیں حضور فوال لدی نفس محمد انڈیا دی, بس قسم ہے ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لا اعدم بمن دینی عدل نمین ہو کس دنیا, کہ ان جنتیوں میں سے ہر ایک اپنے مکان کو اس سے زیادہ اچھا پہچانے گا جیسے دنیا میں اپنے مکان کو پہچانتا تھا. ایک سورت کا رہنے والا کہیں سورت سے باہر گیا ہو اور جب واپس آئے گا تو کیا اس کا مکان بتانے کے لیے کسی گائیڈ کی ضرورت رہتی ہے؟ اسی جا آدمی اپنے مکان کو خود پہچانتا ہے, اپنے سیدھا پہنچ جاتا ہے. جیسے کہیں باہر جانے کے بعد واپس جب لوٹتا ہے تو اس کو کسی آدمی کی ضرورت نہیں رہتی جو اس کو مکان دکھاوے, بلکہ وہ خود اپنے مکان کو اچھی طرح جانتا ہے اور خود پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے لیے جو جگہ تبدیل ہوئی ہے, جو مکان تبدیل ہوا ہے, وہاں پہنچانے کے لیے کوئی گائیڈ نہیں بلکہ خود پہنچ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے جنت کے اندر, مکان اور نعمتیں, یہ سب اس کے اعمال کے بدلے میں ملا ہے نیک, اور اپنے نیک اعمال کو آدمی خود جانتا ہے, اس کی جو یہ شکل ہے وہ بھی اس کو بھی خود جانے گا. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن ابن جلان عن سید النبی سید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظلم سے بچو, یعنی کسی کی حق تلفی مت کرو, کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو جانی یا مالی اعتبار سے یا عزت و آبرو کے اعتبار سے. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے روز اندھیریوں کی شکل میں ظاہر ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے حیائی سے بھی بچاؤ, بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو. فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے ارتکاب کرنے والے کو اور بتکلف بے حیا بننے والے کو کسی کو پسند نہیں کرتا. بات تو وہ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں ہی بے حیائی, بولتے ہیں تو بے حیائی ٹپک رہی ہے, کوئی حرکت کر رہے ہیں تو بے حیائی ظاہر ہو رہی ہے, وہ تو فاحش کہلاتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جن کے مزاج میں بے حیائی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی وہ لوگ بھی مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے بے حیا بننے لگتے ہیں کہ بھئی مجلس بے حیائی والی ہے تو ذرا ہم بھی ایسے بن جاؤں, اس کو متفاحش کہتے ہیں. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کو اللہ پسند کرتے ہیں نہ اس کو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی رعایت میں انجام دی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کرنا پڑا تصویر, آپ نے تصویر ابھی کیا کہہ رہے ہیں, ان کی وجہ سے تصویر کی پڑی پڑی, ان کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا, اس میں غیبت میں مبتلا ہو گئے. تو یہ برائی لیا کو مشوق, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بخل جو لالچ کے ساتھ ملا ہوا, اور جیسا بھی اوپر جس کا تذکرہ آیا اس سے بھی بچاؤ. کیوں؟ فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. اس لیے کہ اس رذیلے نے اس برائی نے ان سے پہلے والے لوگوں کو آمادہ کیا ابھارا گائے کے اوپر رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنے پر, یعنی اس رذیلے کی وجہ سے. رذیلہ ہے نا وہ برائی جو آدمی کے دل میں ہوتی ہے, دل کی بیماری, یہ بخلا اور اس میں ساتھ میں ملاوٹ کس کی ہو, لالچ کی. ایسی شدید لالچ جو بخلا کے ساتھ ملی ہوئی ہو, چاہے اس کے نتیجے میں اگلے لوگوں میں دو برائیاں آئی, ایک تو رشتہ داری کے حقوق ضائع ہوتی ہیں, اس لیے کہ جب بخلا ہوگا تو وہ حقوق ادا نہیں کرے گا, اور ان کو آمادہ کیا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے پر. یعنی وہی ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنا, ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا, یہ اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشر فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني اسی طرح جیسے اگلی روایت گزری, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم ظلم اور حق تلفی سے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بچے, اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں نمودار ہوگا, اور وہ لالچ شدید لالچ جو بخل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس سے بھی بچے, اس نے تم سے اگلے لوگوں کو ہلاک کیا اور ان میں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خون کو بہانے اور اللہ کی حلال حرام کی چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کیا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن ابي الضحى قال استمع مسروق بن شطير بن الشكل في المسجد فتفوض اليهما الى كل مسجد. يا ابو الضحى کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں حضرت مسروق اور شطير بن شکل یہ دونوں حضرات جمع ہوئے, یہ دونوں تابعین میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں دونوں, مسروق بھی اور شطير بھی. ایک دونوں ایک مرتبہ مسجد میں آئے, ان کو دیکھ کر فتقوض الیہما ہلا کوئی مسجد, مسجد میں مختلف حلقے لگے ہوئے تھے تعلیم کے, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا, کوئی قرآن سیکھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی مسائل سیکھ رہا ہے, ان کو دیکھ کر سب اپنے حلقے سے ہوتے ہیں ان کے پاس جمع ہو گئے دونوں کے پاس. تو بڑا آدمی آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے, لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. فقال مسروق لا ارى هؤلاء يستمعون الينا الا ليستمعوا منا خيرا. یہ منظر دیکھ کر حضرت مسروق نے اپنے ساتھی شطير بن شکل سے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس اس لیے جمع ہوئے کہ کوئی اچھی بات سنیں, اپنا کام کاج چھوڑ کے خود جو ہے حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی مسجد کو چھوڑ کر ہمارے پاس جو جمع ہو گئے وہ اس لیے کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات سننا چاہتے ہیں. ایمان تو حد سان عبد اللہ ہے بہسد دیکھو کہنا ایمان و حد سان عبد اللہ ہے فتصد دیکھا. اب دونوں تم کے حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے, اس لیے مسروق نے اپنے ساتھی شطير سے یوں کہا یا تو تم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے حدیث بیان کرو, باتیں بیان کرو اور میں تمہاری تصدیق کروں گا, اے جب تم بیان کر دو گے تو میں نے بھی اگر سنی ہوگی تو میں یوں کہوں گا کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے. اتنے کہ ایک استاد کے دو شاگرد ہوتے ہیں, ایک شاگرد جب ایک چیز بیان کرتا ہے تو دوسرا شاگرد کہتا ہے ہاں استاد نے اسی طرح فرمایا, یا میں بیان کروں اور تم میری تصدیق کیجیے. فقال حدث یا ابا عائشہ, تو اس پر شطير بن شکل نے حضرت مسروق سے کہا کہ آپ بیان کرو. چنانچہ قال حضرت مسروق نے بیان کرنا شروع کیا, قال سمعت عبد اللہ یقول الايمان يزنيان والزنادان يزنيان والرجلان يزنيان والفرد يصدق ذلك ويكذبه. فقال نعم قال وانا سمعته. کیا کہتے ہیں مسروق نے یوں کہا, کیا تم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نا کہ آنکھیں دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں, دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں, دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں, اور شرمگاہ ان کے افعال کو یا تو جھٹلاتی ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا کا جو فعل, زنا کا جو گناہ انجام دیا جاتا ہے اس میں آدمی کا پورا بدن حصہ لیتا ہے, ہر ہر عضو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے لذت اٹھاتا ہے. آنکھیں اس مزینہ عورت کو دیکھ کر اس کے حسن جمال سے لطف اندوز ہوتی ہے، کان اس کی باتیں سن کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہاتھ اس کو پکڑ کے چھو کر کے اس سے مس کر کے خوش ہوتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، پاؤں اس پر اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، گویا ہر ہر عز وقت جو زنا کا ارتکاب کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو حصہ دیتا ہے اس کے اس حصے کو اس کے زنا سے تعبیر کیا گیا، ہاتھ کا زنا اس کو پکڑنا اسی جگہ ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھ کا زنا کیا حدیث نات آلینا نے تزنیا نے زنا عمر نظر، کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں ان کا زنا جو ہے کسی پرائی عورت کو دیکھنا ہے شامت کے ساتھ، ولیدان یزنیان ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا کیا ہے اس کو پکڑنا، اس کو خط لکھنا، ہاتھ سے جو بھی کام کیا جائے گا اس کا اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب اس میں آ جاتا ہے، موبائل یوز کرنا ہاتھ سے اس سے بات کرنے کے واسطے بھی، یہ بھی ہاتھ کا زنا، زبان کا زنا تو ہوگا بات کرنے کی شکل میں، ورجلان یزنیان اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کر کے جانا ہے، اور گاڑی موٹر چلا رہا ہے تو وہ موٹر چلائے گا تو اس میں پاؤں استعمال ہوگا تو بھی اس میں داخل ملفل جو عصد دے کو جانے کا عقت وہ ہوں، اور شرمگاہ جو ہے اس کو یا تو اس کو سچ کہنا اس کی تصدیق کرتی ہے، یا آخری فائنل نتیجہ شرمگاہ سے ظاہر ہوگا، یعنی آگے وہ کام وجود میں آ گیا یا سب پر مہر لگ گئی، اور اگر اس سے پہلے اللہ نے اس کو بچنے کی توفیق عطا فرمائی احساس ہو گیا ساری حرکتیں کر کے پہنچا تو صحیح، لیکن عین وقت پر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا اور اللہ کے اس خوف نے اس کو یہ حقیقت اس کام کو انجام دینے سے روکا تو یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کر لیا تو ان سارے گناہوں پر مہر لگ جائے گی تصدیق۔ وقال نام تو بہرحال کیا تم نے حضرت عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا نا؟ کہا سنا، اور یوں بھی کہا میں ہاں مانا سمی تو میں نے سنا، یہ کہتے تھے بسوں کہتے میں نے بھی سنا، کال فال سمی تو عبداللہ یقور، اب بسوں نے پھر ان سے پوچھا کیا تم نے حضرت عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ماں تم قرآن آیت الجمان حلارین و حرامین وامرین و ناہین حاضر آیا، یہ قرآن میں کوئی ایسی آیت جو حلال و حرام اور اللہ کے عوامر اور نواحی کو جامع ہو اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، سورہ نحل کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتے ہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اور بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، آگے وحانی فرشائے ول من کا روب حیائی کی باتوں سے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع کرتا ہے، سب اس میں آگے پوری شریعت کے احکام آگے چاہے سنا کہا جی ہاں تو آپ مانا تک سمجھ دو بسوں کہتے میں نے بھی سنا، کالا سمیت عبداللہ یقول ما فی القرآن آیت اسرع فرجاً من قولی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، یا تم نے حضرت عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن کے اندر اس سے زیادہ کشادگی والی آیت نہیں، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کا راستہ، چھٹکارے کا راستہ نکالے گا، اللہ کی نافرمانی، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے لیے رہائی کا چھٹکارے کا اس معاملے میں جو ہے بچنے کا کوئی راستہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو جم کر کے استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، بھائی تجارت میں ایسا موقع آ گیا جب بس سب یوں کہتے ہیں کہ اب تو آپ کو لون لینی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن آپ اللہ سے ڈرے کہ نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، کچھ بھی ہو جائے میری تجارت ختم ہو جائے، لیکن میں ایسا کر سکتا نہیں ہوں، آپ جمے رہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا یہ سنا، کہا جی ہاں، کہا میں نے بھی سنا، آنا خط سمیت کال فال سمیت عبداللہ یقول ما فی القرآن آیت اشد تفویضا من قولی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کیا تم نے حضرت عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا نہیں تو قرآن میں اس سے زیادہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے والی کوئی آیت نہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، گناہ ہوئے ہیں تو توبہ کر لو، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منادی پکارتا ہی رہتا ہے، جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو، باز آ باز آ، ہر آن سے کر دی باز آ، در کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، جو تم نے کیا ہو آؤ اللہ کے دروازے کی طرف لوٹو، جو بھی ہو کافر ہو بت پرست ہو آتش پرست ہو باز آ جاؤ، درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے ہر آن سے کر دی باز آ، کہ ہمارا یہ دربار جو ہے وہ نامیدی کی جگہ جو بھی ہو آ جاؤ، حدثنا عبد العالم نے سری او بلا بنی انو کالا حدثنا سعید بن عبد العزیز بن ابی عطا بن عزیز بن ابی ادریس قولان عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالی کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، حدیث میں جب حضور باری تعالی کا ارشاد نقل کرے تو اسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، باری تعالی نے کیا فرمایا، قال یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، یعنی میں خود جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں اپنے اوپر حرام کیا، یعنی میں جو ہے ظلم کرتا جیسے کوئی آدمی جو پابند بنایا گیا ہو اس کام کو انجام دیتا ہے، اتنا میں نے بھی گویا یہ میں اس کو حق نہیں کرتا ظلم جال تو محرم بہن، اور تمہارے آپس میں بھی میں نے اس کو حرام کرا دیا، فلا تظالم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کی حق تلفی مت کرو، کسی پر زیادتی مت کرو، یا عبادی انکم الذین تقتلون بالنہار باللیل والنہار وانا اصرفہ مولا عبادی، تو میرے بندو تم وہ لوگ ہو کہ جو رات کو اور دن کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، آدمی جب توبہ کرتا ہے تو چاہے زمین کی سطح سے لے کر آسمان تک پوری فضا گناہوں سے بھری ہوئی ہو، تو بھی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے، بندوں کا حال تو یہ ہے ایک مرتبہ معاف کیا، دو مرتبہ معاف کیا، تین مرتبہ معاف، باپ بھی کہے گا کتنی مرتبہ معاف کروں یا کتنے گناہ معاف کروں، تیرے تو گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انہیں تو شرارتیں کو ڈھیر لگا دیا، اللہ تعالیٰ مان دے وہاں تو لاؤ بھائی وہ پرواہ نہیں کر، بس تفریح اس لیے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو، اب پھر لگوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتم فاستطعموا مطعما، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں کھانا دوں اس نے مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا، کلکم عارٍ مطلب ایک آدمی کو اپنی ہر چیز اور آج چھوٹی بڑی اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، یہاں تک کے بعد اکابر ایسے گزرے ہیں نمک بھی دعا میں اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اپنے جوتے کا چپل کا چشمہ پٹی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کلو کماری چلا من چسو تم پس تک سن اب سکھو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے مگر وہ جس کو میں کپڑا دوں اس نے مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دوں گا، یا عبادی لونا اول کم آخرت وہی سکوں جنت، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے انسان اور جنات کان والا کا اصل بھی اپنی من کو تم میں جو سب سے زیادہ نیک ہے اس جیسے دل والے ہو جائیں یعنی سب نیک بن جائیں، تو لم یزید ذلک فی ملکی شیء ان کی یہ نیکی میری عزت اور بڑائی میں کوئی زیادتی اور اضافہ نہیں کرے، ولو کان والا آپ جرے قلب رجل، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جنات اور انسان تم میں جو سب سے بدکار آدمی ہیں ایسے بن جائیں سب ایسے، تو لم یزید ذلک من ملکی شیء اس سے میری عظمت بڑائی میں کوئی کمی آنے والی ہے، ورن تمو کی صحیح بھائی، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائے فسالونی اور سب مجھ سے اپنی ساری حاجتیں مانگے پاتے تو کل انسانی منہم ماں صاحب جو جو مانگ رہا ہے وہ سب میں دوں، تو لندن کے زیادہ کمی ملک کی شیا اس کے ان مانگوں کو پورا کرنے سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کما ینگ کسل باہر یگم سکیل مخی تو غم سطن وائے سکا، مگر اتنا جیسے کسی نے سمندر کے اندر سوئی کو جلدی سے ڈھوایا اور نکالا تو کتنا کمی ہوگی، چاہیے. ایک میدان نے یہ اس لیے کہا کہ کیسا ہی دینے والا ہو اگر مانگنے والوں کا جمگھٹا ہو جائے اور سب کئی کئی چیزیں مانگ رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. باری باری ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اتنا اللہ تعالیٰ کے نہ خزانے میں کوئی کمی ہے نہ دینے میں وہاں کوئی تنگی. یا عبادی انما ہی اعمالکم اجرها علیکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلوم الا نفسہ. اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہاری طرف میں لوٹاتا ہوں. تم کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس لیے جو کوئی بلائے اچھی چیز دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی حمد و ثنا کرے, اور جو کچھ دوسری شکل نظر آئے اس کو تو اپنے علاوہ اور کسی کو ملامت نہ کرے. یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کانا بجری اجاحت سجاد حدیث جسا اللہ رکبتی ہے. یہ ابو ادریس خولانی اس روایت کو حضرت ابو ذر سے نقل کرتے ہیں. جب وہ بیان کرتے تھے تو وہ بالکل گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے ایک دم کی عظمت کی وجہ سے. ان صراط کی لمبائی 1500 سال, 500 سال چڑھائی, 500 اتار, 500 ہموار, 500 ہموار یہ حدیث کی کتاب میں ہے. تلوار سے تیز بال سے باری بھی بیانوں میں سنا ہے. اور تلوار سے تیز بال سے باری وہ تو ہے بخاری کی روایت, باقی یہ لمبائی جو ہے 1500 سال والی وہ میرے علم میں نہیں. یعنی میں نفی نہیں کرتا, میرے سامنے میرے علم میں یہ روایت نہیں. فضائل تبلیغ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خلاق علی الاطلاق ہوں. خلاق یعنی پیدا کرنے والے, یعنی کسی نمونے کے بغیر میں ہی سب کو پیدا کرنے والا ہوں. کیا تہجد کی نماز سنت موقع ہے یا نفل؟ سنت موقع ہے تہجد کی نماز. تازہ قول یہی ہے تہجد کی نماز کے اندر, بلکہ فرائض میں فرائض کے بعد سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک تہجد. بخاری حدیث کی الفاظ بعد نماز جمعہ امام صاحب لمبی دعا کر سکتے ہیں یعنی یا مختصر کرنی چاہیے, بس وہ فرائض کے بعد مختصر دعا ہو تو اچھا. فرائض کے بعد زیادہ لمبی دعا نہ ہو, لوگوں کو جو ہے سنت وغیرہ پڑھنے کا موقع ملے اور جائے. جتنی ہے اللہ منت سلام ان کا سلام گیارہ بناتے ہیں آپ کی دنیا ہے اتنی لگتا. آپ نے کوئی مسلمان بھائی نے پاسر کی پیت پاسر کی سلام کر سکتے تھے؟ مانو مسلمان نہ پڑھے تھے کہ پیت پاسر کی سلام کروں نہ چاہیے. اس کی تو کوئی ممانعت دیتی نہیں, پیچھے سے سلام کرنے کی ممانعت تو ایسا کسی کتاب میں نظر آئی. ویسے پیچھے سے گزر کے آگے بڑھ رہا ہو تو کرنا ہی ہے, لیکن ویسے پیچھے رہتے ہوئے بھی یہ ممانعت نظر سے نہیں گزری کسی دیکھتے. اسلامی شریعت کے مطابق چارٹر اکاؤنٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسلام کا کام یا نوکری کرنا کیسے ہے؟ اور یہ تو حساب کتاب جو ہے جو کمپنیوں کے اور جو ہے مختلف اداروں کے حساب کتاب جو ہر کمپنی اور ادارہ گویا قانون حکومت کے پیش نظر اپنے صحیح حسابات حکومت کے سامنے پیش کرنے کا ذمہ دار ہے, اور انہیں حسابات کو جانچ کرنے کے لیے جن لوگوں کو ڈگری دی جاتی ہے وہ چارٹر اکاؤنٹ ہے. بظاہر تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے, کوئی ایسی شکایت کی چیز ہو تو بیان کریں. اس کے بعد ولادت کے بعد عورت کتنے دن کے بعد غسل کرے اور غسل میں کیا دعا پڑے؟ خود عورت پڑھے اس کی عورتیں پڑھا رہی ہے 25 دن کا پنیرا بند ہو گیا. بھائی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت تو کتابوں میں ہے 40 دن, 40 دن سے آگے نہیں. یعنی اگر آوے بھی تو 40 دن کے بعد آنے والا خون نفاس کہلاتا نہیں, اور اس کی کم سے کم مدت کے متعلق کوئی حد نہیں ہے. ایک ذرا سا آ گیا, ایک قطرا آ گیا ہو سکتا ہے, ایک منٹ کے لیے آیا خلاص. اب بند ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. تو یہ اس کی تحدید نہیں ہے کہ بھائی جیسے ہیں اس کا جو خون ہوتا ہے اس میں تو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10, جبکہ نفاس میں زیادہ سے زیادہ کی مدت تو ہے, کم سے کم کی کوئی تہذیب نہیں. اور دوسرا ایک اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں. یہ بعض لوگ باقاعدہ نیتیں کرواتے ہیں, ویسے نیت کا تعلق جو ہے زبان کے الفاظ سے ہے بھی نہیں. وہ تو دل میں آدمی گویا اس ندا خباست سے یعنی نجاست حکمیاں سے پاکی حاصل کر رہا ہوں کر رہی ہوں نیت کر لے کافی. وہ گویا الفاظ اس کے لیے جو ہے نگے بندھے ایسے ہے نہیں کہ جن کو باقاعدہ زبان پیدا کیا جائے تو ہی وہ غسل درست ہوگا ورنہ نہیں. اس دن میں اگر بند ہو گیا ہے تو پھر غسل کر کے نماز شروع کر. ہمارے گھر میں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ کلاسن کے بعد مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے جس میں گھر کی اور پڑوس کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر یاتری سبھی کا ختم کرتی ہے. ختم کے بعد مرد لوگ بال مبارک کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر زیارت کرتے ہیں اور عورتوں کو بھی دور سے زیارت کرواتے ہیں. کیا یہ دونوں مردوں کا عورتوں کا مل کر یاسین کا ختم کرنا اور بال مبارک کی زیارت کرنا کیا شریعت اس کی کوئی حقیقت ہے اور عورتوں کی زیارت کر سکتی؟ میں نے بھی بتا دیا تھا کہ بال مبارک کا یہ ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بالوں کو منڈوایا تو آدھا حصہ تو حضرت ابو طلحہ جو منڈنے والے ان کو دیا باقی آدھا صحابہ کے درمیان تقسیم کیا. کسی صحیح سند کے پاس ساتھ کسی کے پاس بال مبارک ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حیرت کی بات نہیں اور اس سے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس کے دھوئے ہوئے پانی کو شفا کے طور پر پیئے. پہلے بھی بتایا تھا حضرت ام سلمہ ام المؤمنین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نلکی تھی چاندی کی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو پانی پیالہ بھیج دیتا تھا, وہ نلکی اس میں ڈال کے پینا دیتی تھی اور لوگ پیتے تھے شفا ہو جاتی تھی. باقی زیارت بھی اس کی کر سکتے ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی, لیکن یہ جو شکل زیارت کرنے کے لیے لکھی ہے تو دونوں جمع ہوتے ہیں. ویسے بھی مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہوتی. اس کے لیے یاسین شریف کا ختم کرنا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. جو زکات نہیں ہے گھر لئیے, ارے دھیرے دھیرے زکات بھری دئیے تو جائیے. میں دیکھو ایک آدمی جو ہے زکات شرعی اعتبار سے مستحق کے زکات بن گیا تو زکات کوئی نہ سمجھا یا کوئی اس کو برا نہ سمجھا جائے. جو زکات کا حقدار ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی زکات نکالتا ہے تو جب وہ حقدار کو دیتا ہے تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر حقدار کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور دینے والا اللہ کا نائب بن کر کے دیتا. اسی لیے تو زکات کو عبادت کہا گیا. عبادت کہتے ہی اس کو جو اللہ کے لیے کی جائے, جو کام اللہ کی تعظیم اور اس کے لیے کیا جائے خوش کرنے کے لیے اسی کا نام کیا ہے عبادت. تو اللہ کے لیے جو انکار, اس لیے یہ جو ایک ذہن میں بیٹھا ہوا مستحق ہے اس کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور پھر اب اس کی بھرپائی کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. تو جہاں اپنے لیے استعمال کی ختم ہو گئی. اب آپ اپنے زام میں یوں سمجھے کہ میں نے بوقت ضرورت جو ہے لوگوں سے اس طرح زکات کی رقم لی تھی 5000 روپے, اب اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں 5000 روپے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, یہ خالی یہ ہے آدمی کا وہم ہے. میری 4 لڑکیاں ہیں ان کے رشتے کے لیے دعا کریں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. اللہ تعالیٰ کو سال ہے جو تینوں چاروں کو عطا فرمائے. پڑھنے میں بتایا ہے کہ بھائی حضرت بڑا یوسف صاحب لدھیانی لکھا, اس طرح ہمارے حضرت بھی بتاتے تھے. پھر مریم جو ہے وہ پڑھتی آ کریں روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا جائے کہ پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں سے ادائیگی کی شکریہ ادا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلات سے مالامال فرما, اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما. اے اللہ جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما کر کشادہ حلال برکت والی روزی عطا فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب کی سفارت فرما، کسی کا محتاج ہو تو سنگر نہ بنا. اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.